بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سلام کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر فلسفہ غیبت اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ جس طرح سے جب تک انسانی عقل اور انسانی ذہن قرآن کے ظاہر کو حمل کرنے اور تحمل کرنے کے قابل اور آمادہ نہیں ہوگی اس وقت تک پروردگار نے قرآن کو نازل نہیں کیا. بعین ہی اسی طرح سے جب تک عقول اور اذہان قرآن کے اسرار و رموز کو تحمل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے تب تک امام کا ظہور واقع نہیں ہوگا. لہذا ہم نے اپنے آپ کو علمی طور پر ہم نے اپنے آپ کو عقلی طور پر اس سطح پر لانا ہے کہ جہاں پر ہم قرآن کے اسرار و رموز حکومت الہیہ کی اس کیفیت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں. لہذا جہاں عصر ظہور کے بارے میں عقل کا کامل ہونا بیان ہوا, جہاں پر عصر ظہور میں علوم کی تکمیل کی بحث ہے, تسخیر کائنات کی بحث ہے, حتیٰ علماء فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر خاتم اور امیر المومنین سے لے کر گیارہویں امام تک تمام انبیاء, تمام اولیاء, تمام اوصیاء اور تمام ائمہ کی محنتوں کا ثمر ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ چیز کس قدر اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے. یہ جو ظہور امام ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ان جملوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ گویا تمام انبیاء, تمام اولیاء, تمام اوصیاء اور تمام ائمہ کی جو محنتیں ہیں ان کا ثمر عصر ظہور میں ظاہر ہونا ہے. لہذا خود اپنے وجود کے اندر یہ کیفیت ظہور ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اور اسی اہمیت کی وجہ سے ہمارے پاس بعض روایات میں حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث یہ بیان کی, پیغمبر نے فرمایا کہ افضل العبادہ انتظار الفرج, افضل ترین عبادت اس فرج کا انتظار کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام کی محنتیں اس ظہور اور اس فرج کے اوپر رکی ہوئی ہیں. اب جب اتنا مہم ہے, کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پر ہمارے پاس روایتیں یہ بھی ہمیں بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ 40 ہفتوں کے اندر ظہور ہو سکتا ہے, یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ ظہور اتنا طولانی ہو جائے گا, غیبت کا مرحلہ اتنا طولانی ہو جائے گا کہ حتیٰ لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں گے, اور ایک متفق علیہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر قیامت میں ایک دن باقی رہ جائے. یہ جو کیفیت ہے یہ سمجھاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آمادگی ظہور کے وقت کے اعتبار سے بہت مہم ہے. ہم جتنی جلدی آمادگی کے مرحلے میں داخل ہو جائیں, اچھا اب اسی آمادگی میں جہاں ہمیں علم, عقل, تسخیر کائنات یہ مراحل سمجھ میں آتے ہیں, وہیں پر عصر ظہور کی ایک خاص کیفیت عدل اور عدالت, انصاف اور حکومت الہیہ کا قائم ہونا ہے. لہذا مشہور ترین جو جملہ آپ کے لیے بیان کیا گیا وہ کیا, یملا الارض عدلا وقسطا کما ملئت الارض ظلما وجورا, کہ امام آنے کے بعد زمین کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دیں گے جیسی کہ زمین ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی. اچھا اب یہ جب ہم ظلم و جور سے بات کرتے ہیں کہ زمین بھری ہوئی ہوگی, تو ایک تاثر اور ایک فکر ظہور امام زمانہ کے اعتبار سے ایسی بھی ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ جتنا جلدی زمین میں فساد زیادہ ہوگا اتنی جلدی امام کا ظہور ہوگا. ایک فکر ایسی پیدا ہوئی ہے, البتہ اس کا اگر آپ ریشہ تلاش کریں گے تو وہ آپ کو شیطان پرست یہودیوں کے درمیان میں ہی ملے گا. یہ سوچ کہ جو دین کی 100% منافی ہے, تمام شریعتوں کی, تمام الہی جتنی بھی انبیاء ائمہ ان کے پیغامات, ان کی جو شریعت ہے اس کے 100% خلاف ہے. کیا کہ ترویج ظلم کرو, ظلم کو زیادہ کرو, فساد کو زیادہ کرو, فساد زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا, امام کا ظہور نزدیک ہو جائے گا. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ چونکہ منجی عالم کا جو تصور ہے وہ تنہا تشیع سے مخصوص نہیں ہے. میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ہر دین کے اندر, ہر مکتب الہی حتیٰ غیر الہی کے اندر بھی ایک منجی عالم, ایک نجات دینے والے کا تصور موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ابھی تک عیسائیوں میں جو تصور موجود ہے وہ کیا ہے, اور ہمارے ہاں بھی مستند روایات اور عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی, ان کا بھی نزول ہوگا. اب ان کے حوالے سے بھی جو روایات بیان ہوئی ہیں عیسائیت کی اپنے اندر بھی موجود ہیں, وہ ایسے ہی ہیں کہ جب آپ آئیں گے اس وقت دنیا ظلم سے اور فساد سے بھری ہوئی ہوگی. لہذا عیسائیت کے اندر رخنا پیدا کر کے شیطان پرست یہودی ایک ایسا فرقہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جو دنیا بھر میں فساد کو صرف اس لیے سپورٹ کرتی ہے تاکہ جتنی جلدی فساد زیادہ ہوگا اتنا جلدی حضرت عیسیٰ کا نزول ہو جائے گا. لہذا وہ فرقہ اپنی تمام تر جو وہ کماتا ہے, جو کچھ اس کے پاس طاقت ہے, جو کچھ اس کے پاس قدرت ہے, وہ کس چیز میں صرف کرتا ہے, وہ اس میں صرف کرتا ہے کہ گناہ زیادہ ہوں, فساد زیادہ ہوں. دنیا میں جتنی ظلم اور جور اور فساد زیادہ ہوگا اتنا جلدی حضرت عیسیٰ آ جائیں گے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ایسے ہی فساد سے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے تو پھر اتنی دنیا میں فساد ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کیوں نہیں آئے. حتیٰ خود ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ایک سوال اب یہاں پر ہم پیدا کر سکتے ہیں نا, ہم یہ سوال پیش کر سکتے ہیں کہ کیا اس وقت کوئی بندہ ایسا ملے گا کہ جو یہ کہہ سکے کہ دنیا میں کوئی مقام ایسا ہو کہ جہاں پر ظلم اور فساد اور جور نہ ہو. ظلم کی کیفیات اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں, آپ جہاں مرضی چلے جائیں کوئی خطہ دنیا کا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہ کہیں پر آپ یہ کہہ سکیں کہ یہاں پر ظلم نہیں ہو رہا. مثلاً بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مغربی ممالک میں عدالت کا نظام قائم ہے, وہاں پر بڑا قانون کا نفاذ ہے, یہ سب کچھ ہے. وہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں وہ صرف ایک ظاہری تصویر ہے, ذرا سا حالات بدلتے ہیں تو ان کے اندر کی جو کیفیات ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. دوسری بات, وہ اپنے لیے تو عدالتی نظام قائم کرتے ہیں اور پوری دنیا میں جو بے عدالتی ہے وہ انہوں نے پھیلائی بھی ہے. اپنے لیے وہ امن کو برقرار رکھتے ہیں, پوری دنیا میں جو ناامنی ہے وہ انہوں نے پھیلائی بھی ہے. اپنے لیے وہ خالص چیزیں لے کر آتے ہیں, اپنے لوگوں کو خالص کھلانا چاہتے ہیں, باقی پوری دنیا میں ملاوٹ انہی کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے. تو یہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی جو کیفیات ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہیں. جب بات کی جاتی ہے کہ ظلم نہ ہو, اچھا اگر فرض کریں کہ ظاہری طور پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی وہاں پر عدالت قائم ہے, وہاں پر قانون کی پاسداری ہو رہی ہے, تب آپ جا کر دیکھیں گے کہ اخلاقی فساد بے تحاشا ہے, شراب خوری بے تحاشا ہے, زنا بے تحاشا ہے, اس طرح کے مسائل انہی ممالک میں شدت کے ساتھ موجود ہیں. تب میرا آپ سب سے ایک سوال ہے, کبھی غور کریں اس بات پر کہ اتنے فساد, اتنے ظلم و جور کے باوجود امام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اصولاً تو امام کا ظہور ہو جانا چاہیے. لہذا ظلم اور جور سے زمین کا بھر جانا یا زمین پر ظلم و جور کا ہو جانا ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو امام نے آ کر ختم کرنا ہے. ایک ایسی کیفیت نہیں ہے کہ جب ظلم و جور بھرے گا تو امام زمان آئیں گے. ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کے بعد آ کر امام کیا کریں گے, اس کو اس سے ختم کریں گے, ظلم و جور کو ختم کریں گے. نہ یہ کہ اس کا معنی یہ لیا جائے کہ جب ظلم و جور بڑھے گا تو امام زمان آئیں گے. امام کے ظہور کی قید کہیں پر بھی ظلم و جور سے مقید نہیں ہے. کسی بھی مقام پر کوئی ایک روایت کوئی ایک آیت, کوئی ایک جگہ آپ ایسی نہیں اٹھا کر دکھا سکتے کہ جہاں پر وہ آیت یہ ثابت کر رہی ہو کہ جب تک ظلم و جور پھیلے گا نہیں, جب تک دنیا میں ظلم و جور پوری طرح سے بھر نہیں جائے گا, تب تک امام ظہور نہیں کریں گے. ایسا کوئی, ایسی کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ جو جملے ہیں ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ جیسی بھری بھی ہوگی ویسے ہی وہ اس کو عدالت سے بھر دیں گے, بس اس سے زیادہ, اس سے زیادہ کسی مطلب کو یہ روایت نہیں پہنچاتی. اب مرحلہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاص, اب یہ جو ایک نیگیٹو تصور ہے کہ امام کے آنے سے پہلے زمین کو ظلم و جور سے بھر دو, اگر ظلم و جور سے بھرے گی تو امام آ کر حکومت بنائیں گے کیسے, اور وہ افراد پیدا کہاں سے ہوں گے جن کے ذریعے سے امام نے حکومت بنانی ہے. لیکن یہ کہ دنیا ظلم و جور سے بھرے گی, بعض روایات میں حتیٰ امام فرماتے ہیں کہ آخر زمان میں اپنے دین پر عمل کرنا اور اسے باقی رکھنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا عربی میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ خرط القتاد. خرط القتاد سے مراد قتاد, ایک عرب میں ایک ایسی جڑی بوٹی پائی جاتی ہے کہ جس کی جو شاخ ہے اس پہ صرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں, اور وہ جو کانٹے ہیں وہ سخت کانٹے ہوتے ہیں, نرم کانٹے نہیں ہوتے. یعنی جو اس کی شاخ ہے وہ پوری کانٹوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے, اسے قتاد کہتے ہیں عربی میں. خرط القتاد سے کیا مراد ہے؟ خرط القتاد سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اس کے کانٹوں کو اوپر سے نیچے کی جانب اپنے ہاتھ سے صاف کرے. کیفیت کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک کانٹوں دار جھاڑی جس کے کانٹے سخت بھی ہیں, اس کو اوپر سے نیچے کی جانب کوئی اپنے ہاتھوں سے اس کے کانٹوں کو صاف کرنے کی کوشش کرے. اب ہاتھوں سے کانٹے صاف کرنے کی کوشش میں جو ہاتھوں کا حال ہوگا, فرمایا آخر الزمان میں اپنے دین کو بچانا اور دین پر عمل کرنا اور اس کو محفوظ رکھنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا قتاد کو ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے ہاتھ کو بچانا مشکل ہوتا ہے. اب یہ جو تشبیہ دی گئی ہے, بظاہر یہ تشبیہ سنگین ہے, لیکن اب اگر آپ غور کریں تو مرحلہ کہاں پر آتا ہے پیش, یہ جگہ کہاں پیش آئے گی؟ دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. ایک, امام کے زمانے میں عدل اور انصاف کی کیفیت, دوسرا اس سے پہلے ظلم اور جور سے دنیا کے بھر جانے کی کیفیت. بعض اوقات لوگ ظلم سے پریشان تو ہوتے ہیں لیکن عین اس حالت میں کہ جہاں پر وہ ظلم سے پریشان ہوتے ہیں عدالت خواہ نہیں ہوتے, عدالت پسند نہیں ہوتے, ظلم سے پریشان ہیں, نہیں چاہتے کہ ظلم ہو, لیکن اندر ہی اندر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ عدالت کا نظام قائم ہو جائے تو وہ عدالت خواہ نہیں ہوتے, عدالت کو پسند نہیں کرتے. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ 25 سال صبر کرنے کے بعد جب اجماع امت آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ مولا خلافت کو قبول کریں, تب امام امیر المومنین خلافت بھی کیوں نہیں قبول کر رہے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ امام قبول نہیں کر رہے تھے؟ ایک وجہ جسے بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ امام فرما دیکھ رہے تھے کہ یہ ظلم سے پریشان تو ہو کر میرے پاس آئے ہیں لیکن یہ عدالت برداشت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. لہذا امام کی حیات میں, یعنی یہ الفاظ تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ لوگوں نے یہ اس زمانے کے لوگوں نے بھی کہا اور بعد کے محققین نے بھی لکھا کہ علی کو شہادت کی منزل تک پہنچانے والی چیز, علی کو محراب عبادت میں سر شگافتہ کرنے والی چیز علی کی عدالت تھی. اس زمانے کے بعد لوگ یہ کہتے تھے کہ اس شخص کو اس کی عدالت قتل کرے گی, اور تاریخ نے وہ وقت دیکھا جب حضرت کی جو شہادت کی, اگر آپ اصل وجوہات کو تلاش کریں گے اور جتنے بھی مسائل امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہوئے سارے کے سارے ان کی کا جب آپ ریشہ تلاش کریں گے تو اصل ریشہ مولا کائنات کی عدالت میں آپ کو ملے گا. مسئلہ صرف ظلم سے نفرت کرنا نہیں ہوتا بلکہ عدالت خواہی خود ایک مقام ہے. اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہمارا مرحلہ, ہمیں دو مرحلے طے کرنے ہیں. اگر ہم پہلا مرحلہ طے کر لیں تو ہم ظہور سے کچھ نزدیک ہو جائیں گے, لیکن دوسرا مرحلہ طے کرنا نسبتاً سخت ہے, لیکن اگر طے کر لیں تو پھر ظہور بھی ممکن ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ در کے ظلم ہے. دیکھیے کبھی کبھار انسان پستی کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ حتیٰ ظلم کو درک بھی نہیں کر رہا ہوتا, یعنی ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر اور وہ ظلم کو پہچان نہیں پا رہا, ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر اور وہ بالکل بے حس ہو چکا ہے. یہ خوفناک مرحلہ ہے. ایسے معاشرے کبھی بھی حجت الہی کی مدد کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے. جہاں پر وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو کیا کرنا شروع کر دیں, برداشت کرنا شروع کر دیں. اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو متاسفانہ ہم اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت کہ جہاں ہمارے اندر, بلکہ آہستہ آہستہ ہمیں جس طرف دھکیلا جا رہا ہے وہ اس مرحلے سے بھی زیادہ پست مرحلہ ہے. وہ جو پست مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک مقام پر آپ معاشرہ کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ ظلم کو ترک نہیں کر رہا ہوتا, اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو محسوس نہیں کر رہا ہوتا, اس ظلم کا عادی ہو رہا ہوتا ہے. اس سے پستر درجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر معاشرہ ظلم پرستی اور ظالم پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ جو مرحلہ ہے یہ خوفناک ترین مرحلہ ہے, کہ خدا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر کوئی معاشرہ ظلم پرستی اور ظالم پرستی کے مرحلے میں چلا جائے تو اس سے زیادہ خوفناک مرحلہ انسان کے لیے متصور نہیں ہے. معاشرے بعض اوقات, معاشرے, انسانی معاشرے اس ذہنی پستی کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جہاں وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو ہی پسند کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اوپر ظلم کرنے والے کی ہی پرستش کر رہے ہوتے ہیں, اس ظلم کے اتنے عادی ہو جا چکے ہوتے ہیں کہ وہ ظلم ان کو بجائے اپنے اوپر ظلم لگنے کے کیا لگ رہا ہوتا ہے, اپنا حق محسوس ہو رہا ہوتا ہے. یہ خوفناک. ہم اگر اپنے آپ کو اس مرحلے سے بچانا چاہتے ہیں تو اب جس مرحلے کی طرف ہم جا رہے ہیں یا جس میں ہیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. وہ مرحلہ کیا ہے؟ در کے ظلم کا مرحلہ ہے. ہم متاسفانہ در کے ظلم کے مرحلے سے نچلے سطح میں آنے کی طرف اس وقت رواں دواں ہیں, جہاں پر ہم کیا ہوتے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ ظلم کے مقابلے پر بے حس ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے معاشرے کو آہستہ آہستہ کہاں لایا جا رہا ہے؟ وہاں جہاں پر ایک سٹیج کیا آ جائے گی جب ہم ظلم کے مقابلے پہ کیا ہو جائیں گے, بے حس. اس بے حسی کے بعد کا فوری مرحلہ کیا ہے؟ ظالم پرستی, ظلم پرستی. پھر کیا ہوگا کہ ہم جب ہمارے لیے کوئی ہماری مدد کرنے آئے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے. جب کوئی ہمیں اس ظلم سے نکالنے آ رہا ہوگا تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ظلم سے نجات دلائیں ہم ظالم کی حمایت کر رہے ہوں گے کھڑے ہو کر. یہ وقت آتا ہے انسان اس پس مرحلے تک داخل, یہاں تک پہنچ سکتا ہے. تاریخ میں اللہ نے ایسی کئی امتوں کے اوپر عذاب نازل کر کے ان امتوں کو تباہ کر دیا, تباہ کر دیا جہاں پر ظلم پرستی ہونے لگے. مثلا حضرت لوط کی قوم کا مسئلہ کیا ہے؟ نہ صرف گناہ کر رہے ہیں بلکہ اس گناہ کو حق سمجھتے ہیں, اس گناہ کو کرنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس گناہ کے مخالفت میں آنے والوں کو اپنا مخالف سمجھ رہے ہیں. لہذا اللہ نے کیا کیا, وہ پوری قوم اللہ نے تباہ کر دی. لیکن اب عذاب نازل نہیں ہونا. اب اگر ہم اس اسٹیج میں چلے گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظلم پرستی اور ظالم پرستی کرنے والے ہر عدالت اور حق کا نعرہ لگانے والے کے خلاف ہو جائیں گے, اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے. تو اگر ہم اس مرحلے میں چلے گئے تو جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یقیناً ہم عدالت خواہی کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں گے. لہذا اس مرحلے سے بچانے کے لیے اب ضروری کیا ہے؟ اپنے احساس کو بیدار رکھنا. جب ظلم ہو تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. اب چاہے وہ میرے اوپر ہو, چاہے میرے ہم نو, میرے ساتھیوں پر ہو. اب اگر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں یہ سوچ کے کہ جی میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا, اس کا مطلب میں ظلم پسندی میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں. زیارت وارثہ, زیارت عاشورہ, خصوصاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط ہر زیارت کا جملے کیا ہے؟ اللہم لعن قتلتک, قتلتک و ظلمتک و سمعت بذلك و رضیت بہ. کن کن کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں؟ جنہوں نے آپ کو قتل کیا، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، اور ہر وہ شخص کہ جو اس ظلم کو خاموش رہ کر اپنی رضایت کا اعلان کر رہا تھا، اس کو بھی ہم لعنت میں شمار کر رہے ہیں. تو میں دیکھیں، اسی لیے قرآن کے بارے میں ایک روایت بیان ہوئی ہے، تو بڑی عجیب اور خوفناک روایت ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر وہ لعنت کے مستحقین کے بارے میں آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، متوجہ نہیں ہوتے کہ وہ خود اس لعنت کے مستحق ہوئے میں ہیں. اب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جب میں یہ پڑھ رہا ہوں، اللہم لعن قتلت کا، پروردگار ان پر لعنت کر جنہوں نے امام پر کو قتل کیا، ظلمت کا جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، وسمعت بذلک فرغیت بہ، ظلم کو سننے کے باوجود اپنی خاموشی کے ساتھ انہوں نے اپنی رضایت کا. بس یہ جملہ صرف امام حسین سے تو مربوط نہیں ہے، امام حسین تو مظلومیت کا ایک سمبل ہے. اب دنیا میں کہیں پر بھی مظلومیت واقع ہو رہی ہے، اگر میں اس ظلم کے مقابلے پر خاموش ہوں تو کیا یہ لعنت میری طرف متوجہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کم از کم اپنے وجود سے کم از کم بیزاری کا اظہار کروں جہاں مجھے موقع ملے، جتنی میری حیثیت ہو. اگر ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلے مرحلے میں ہم خود بے حس ہو جائیں گے. یہ مت سمجھیے کہ میں نے اگر کسی مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. نہیں، اس کے خلاف آواز نہ اٹھانا کل مجھے وہاں پہنچا دے گا جہاں میرے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا اور میری آواز نہیں نکل رہی ہوگی. لہذا اب اگر میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر میری قوم نے کوئی رسپانس نہیں دیا. منا میں ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ اللہ کے مہمان شہید ہو گئے، کسی نے پاکستان میں کوئی آواز نہیں، حالانکہ ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں افراد وہاں پر شہید ہو گئے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. کشمیر میں ہو رہا ہے، ہم آواز نہیں اٹھا رہے. یمن میں ہو رہا ہے، ہم آواز نہیں اٹھا رہے. بحرین میں ہو رہا ہے، ہم آواز نہیں اٹھا رہے. فلسطین میں چل رہا ہے، ہم آواز نہیں اٹھا رہے. اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، نتیجہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب ہم نے آواز اٹھانا بند کر دی، ہمارے اپنے ہی ملک میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. مثلا آپ ہی کے اور ہمارے درمیان، آپ کے سب کے سامنے ہے ایک ادارہ کہ جس کے اوپر کئی لوگوں کے قتل کا اس وقت چارج لگا ہوا ہے، آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے، کہ الیکٹرک کا ادارہ، اس کے بارے میں آپ نے گفتگو سب جانتے ہیں. سینکڑوں لوگوں کو مارنے کے باوجود بھی کوئی آواز، جب تک میرا بچہ نہیں مرے گا، جب تک میرا نقصان نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے نا، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. لہذا جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں، اگر میں اس ظلم کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہا تو یاد رکھیے گا کہ دوسرے مرحلے کے لیے میں آمادہ ہوں کہ میں ظلم کے مقابلے پر بے حس. اور جس دن میں ظلم کے مقابلے پر بے حس ہوا، اگلا مرحلہ تیار ہے کہ میں ظالم پرستی اور ظلم پرستی. اب جب میں ظلم پرستی کے مرحلے میں چلا جاؤں گا تو پھر جب امام حق کی آواز اٹھا رہے ہوں گے، عدالت کی بات کر رہے ہوں گے، تو میں بعین ہی امام کے مقابلے میں کھڑا ہوں، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا. لہذا دو مرحلے میں عرض کیا. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے ظلم شناسی، اس درک کرنا اس چیز کو کہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا، یہ پہلا مرحلہ. لیکن اس مرحلے کے بعد کا مرحلہ ہے عدالت خواہی. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو نظام اتنا آسان ہو جائے گا، ہر چیز آسان ہو جائے گی؟ نہیں ہے. ہم میں سے ہر وہ شخص کہ جو عدالت کا عادی نہیں ہے، جس کو عدالت کے تحت زندگی کرنا نہیں آتی، اس کے لیے امام کا دور سخت دور ہو جائے گا. لہذا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ جب آپ آ کر اپنے عدالت کے نظام کو قائم کریں گے تو ایک بہت کثیر تعداد لوگوں کی ایسی ہوگی کہ جو کہیں گے ہو حاذا یا ہوا لیس من آل محمد. امام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک بڑی تعداد ہوگی جو کیا کہہ رہی ہوگی، کہے گی یہ امام، یہ آل محمد سے تعلق نہیں ہے. کیوں؟ لو کان من آل محمد، اگر یہ آل محمد میں سے ہوتے، لرحما، یہ بہت رحم دل ہوتے. یا امام رحم دل نہیں ہے، امام رحم دل ہیں، لیکن جہاں عدالت آ جائے، جہاں پر انصاف کا مرحلہ آ جائے، انصاف کے مرحلے میں رحم دلی انصاف نہیں ہے، انصاف کا قتل کہلاتا ہے. عدالت کے مقام پر رحم دلی دکھانا عدالت کا قتل کہلاتا ہے. لہذا ائمہ رحم دل وہاں پر ہیں جہاں عدل و انصاف کا مرحلہ نہیں ہے، لیکن جہاں عدل اور انصاف کا مقام آ جائے تو وہاں پہ صرف عدالت اور انصاف ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. تو کیا میں واقعاً عدالت کے نظام کو، کیا میں واقعاً آمادہ ہوں؟ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ہر جگہ پر، حتیٰ وہاں پر جہاں پر عدالت اور انصاف میرے خلاف ہو، وہاں پر بھی عدالت کو قبول کرنے کے قابل ہوں. میرے خلاف جا رہی ہو بات، میرے نفع کے خلاف جا رہی ہو بات، تب بھی اگر میں عدالت خواہ ہوں، تب بھی اگر میں انصاف پسند ہوں، تب جا کر میں اس مرحلے میں آ گیا ہوں کہ جہاں پر میں عدل اور انصاف کو قبول کرنے کے قابل ہوں. لیکن جہاں تک میرے فائدے میں ہو وہاں تک انصاف ہے، اور جہاں میرے خلاف ہو جائے وہاں پر وہ ظلم بن جائے، تو اس کا مطلب میں عدالت خواہ نہیں ہوں. تو جس طرح سے امیر المؤمنین کی ظاہری خلافت کے بعد آپ کے لیے لوگوں کے درمیان میں سے مشکلات ایجاد ہوئی ہیں، بعین ہی اسی طرح سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اور آپ کی حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد لوگوں کے درمیان سے جو مشکلات آپ کو پیش آنی ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو عدالت خواہ نہیں ہیں، جو عدالت کے نظام کو ابھی تک سمجھے نہیں. لہذا اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو امام سے متصل کروں، دو قدم. پہلے مرحلے پر ہم نے اپنے آپ کو ظلم شناس بنا کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور دوسرے مرحلے میں اپنے آپ کو عدالت خواہ. دیکھیں، جیسے ہی ہم اپنے آپ کو عدالت خواہی کے اس مرحلے میں داخل کر دیں گے، زمین پر عدالت کے نظام کو قائم کرنے والے کی طلب ہمارے وجود میں خود تڑپ کی صورت میں پیدا ہو جائے گی. لیکن جب تک میں عدالت خواہی چاہتا ہی نہیں ہوں تو امام کی مجھے کیوں ضرورت ہے؟ تب تک تو مجھے امام بس دعاؤں کی حد تک چاہیے، اس سے زیادہ امام نہیں چاہیے. تب تک مجھے امام صرف اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے چاہیے. میں استغاثہ کروں گا کس لیے؟ تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے. میں نماز امام زمانہ کب پڑھوں گا؟ جب میری ضرورت کا مسئلہ ہوگا. اس سے زیادہ مجھے امام نہیں چاہیے. لیکن اگر میں عدالت خواہ ہو جاؤں گا ہر مقام پر، تو پھر جلتا ہوا کشمیر مجھے سونے نہیں دے گا، اجڑا ہوا یمن مجھے آرام نہیں کرنے دے گا، فلسطین کی تباہی میری آنکھوں کو خشک نہیں ہونے دے گی. تبھی میرے وجود کی گہرائیوں سے آواز اٹھے گی کہ پروردگار، تیری طرف سے حق اور عدالت کو قائم کرنے والا کب آئے گا؟ لہذا جب میں حق کی اور عدالت کی حکومت کا خواہاں ہوں گا، تو اس کا قائم کرنے والا خود بخود میرے قلب میں اپنی ضرورت کو ایجاد کرے گا. امام کے زمانے سے پہلے میں نے آپ کو شروع میں تقریباً اشارہ کیا تھا کہ آخر الزمان کا حجاب شدید ترین حجاب ہوگا. اس شدید ترین حجاب کو ایجاد کرنے میں ایک اہم ترین کردار ہمارا ظلم پذیری. اگر میں ظلم برداشت کرنے والا ہو گیا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ میں کبھی بھی اس حجاب سے باہر نہیں نکل سکتا. ایک طریقہ اپنے آپ کو، دوسرا طریقہ امام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے، اس حجاب کو چاک کرنے کے لیے. علماء فرماتے ہیں آخر الزمان کا جو حجاب ہے وہ مادیت اور حسیت کا، یعنی محسوس چیزوں کا حجاب ہوگا. یہ جو محسوس ہے یہ در مقابلے روحانی اور معنویت ہے. یعنی کیا؟ آخر الزمان میں دو چیزوں کی کمی ہو جائے گی، ایک روحانیت کی اور دوسری معنویت کی. یہ چیزیں بہت ہی ضعیف ہو جائیں گی، ان کے مقابلے پر مادیات اور حسیات قوی ہو جائیں گی. لہذا امام کے ظہور کے حوالے سے تین طرح کے امام کے دشمنوں کا ذکر ہوا ہے. ایک امام کے مقابلے پر جس دشمن کا ذکر ہوا اس کو کہتے ہیں سفیانی، ایک دجال، اور ایک یاجوج اور ماجوج. انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ان سے مراد کیا ہے. لیکن آج ایک مقدمہ عرض کروں گا کل کی حوالے سے تاکہ پھر میں کل گفتگو کو کسی حد تک منطقی نتیجے تک بھی پہنچا سکوں. وہ مرحلہ یہ ہے کہ آج سے 1200 سال 1300 سال اور 1400 سال تقریباً اتنا ہی عرصہ ہے جو روایات بیان کی گئیں خصوصاً امام کے ظہور کے حوالے سے. اب آج 1400 سال کے بعد کم از کم اگر ہم دعا یہی کریں کہ ہمارے ہی زمانے میں امام کا ظہور ہو تو کم از کم 1400 سال 1200 سال. یہ 1200 سال پہلے جو گفتگو کی گئی ہے اگر میں 1200 سال پہلے کی گفتگو کو 1200 سال پہلے والے دماغ سے ہی حل کرنا چاہوں تو مجھے آج کا زمانہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جبکہ ائمہ نے کیا کیا ہے, ائمہ نے یہ کیا ہے, اسی کو فصاحت اور بلاغت کہتے ہیں, اسی کو علم الہی کا حامل کہتے ہیں کہ آج سے 1200, 1300 یا 1400 سال پہلے جو گفتگو کی گئی ہے وہ اس زمانے کے لوگوں کی ذہنیت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اور آج 1200, 1300 یا 1400 سال کے بعد کے افراد کی ذہنیت کو بھی سامنے رکھ کر گفتگو کی گئی. لیکن میں ان روایات کے ساتھ ظلم کب کروں گا اور اپنے ساتھ ظلم کب کروں گا کہ جب میں ان کو اپنے زمانے کے حساب سے تطبیق نہ دے سکوں اور میری ذہنیت وہی ہو جو 1200 سال پہلے کے بدو اور عرب جاہل کی ذہنیت تھی. روایت کے ساتھ بھی ظلم, اہل بیت کے ساتھ بھی ظلم اور اپنی ذات کے ساتھ بھی. میں ایک ایگزامپل سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں, کل انشاءاللہ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ نے سنی ہوگی روایت کہیں نہ کہیں آپ کی سماعتوں سے ٹکرائی ہوگی کہ روایات میں یہ آیا ہے کہ وہ برتن جس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو اس سے پانی مت پیو. کہیں نہ کہیں یقیناً آپ کی سماعتوں سے یہ بات گزری ہوگی, وہ برتن جس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو اس سے پانی مت پیو. اچھا میں آج اگر آپ لوگوں سے سوال کروں کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیوں مت پیو, کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ کہیں گے کہ بھائی بڑا سیدھا سا مسئلہ ہے, یہ جو ٹوٹا ہوا کنارہ ہوتا ہے برتن کا یہ جراثیم کی ایک ایسی پناہ گاہ بن جاتی ہے کہ حتیٰ ہارڈ واش سے بھی آپ اس جراثیم کو نکال نہیں سکتے. یعنی عام دھلائی تو ایک طرف ہے, ہارڈ واش سے بھی آپ ان جراثیموں کو نکال نہیں سکتے. ان کو اگر نکالنا ہے تو باقاعدہ کیمیکلز استعمال کرنے پڑیں گے تب جا کر شاید یقین ہو, تب بھی 100% نہیں ہوتا. سائنسدان کہتے ہیں ایون کیمیکل یوز کرنے سے بھی 100% اطمینان نہیں ہوگا کہ یہ ٹوٹے ہوئے کنارے میں جہاں جراثیم گھس جاتا ہے وہ نکلا یا نہیں. لہذا اب آپ کو یہ بات بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ امام نے اس لیے منع کیا ہے کہ ٹوٹے ہوئے کنارے والے برتن سے پانی مت پیو کیونکہ اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں اور ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو حتیٰ صفائی سے نہیں نکلتے, لہذا وہاں جراثیم بیٹھیں گے, آپ پانی پئیں گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ بیمار ہو جائیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر 1400 سال پہلے والے شخص کو امام یہ سمجھاتے اور امام کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر جراثیم نام کی ایک چیز آ کر بیٹھ جاتی ہے, ایک ایسی مخلوق جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی اور وہ تمہارے بدن میں جا کر تمہیں بیمار کر دے گی, تو زمانے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ دیوانے ہیں, یہ شاعر ہیں, یہ مجنون ہیں, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے, دیکھا کیسی باتیں کرتے ہیں. کوئی ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے اور پھر وہ پیٹ میں چلی جائے اور پھر وہ بیمار کر دے, تو کیا کہتے؟ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے, یہ شاعر ہے, مجنون ہے. لہذا اب امام نے وہاں اس زمانے کے لیے لوگوں کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ جب کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین کیا ہوتا ہے, امام نے کہا چونکہ اس کے کنارے پر شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے. اب یہ شیطان آ کر بیٹھنا اور اس کے ساتھ پانی کے ساتھ شیطان کا پیٹ میں چلا جانا, یہ 1200, 1300 یا 1400 سال پہلے والے جو بدو تھا اس کو سمجھ میں آتا تھا شیطان کا, اس نے جو بھی کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھا تھا, لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب ذرا کیس کو پلٹ دیں, کیس کو پلٹنے کے بعد آج کے جوان کے پاس جب یہ حدیث آئے اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد وہ کہے شیطان یہ کیسی بات ہے, یہ کیسی گفتگو ہے, کوئی شیطان میدان نہیں ہوتا, شیطان کیا چیز ہے, کنارے کے اوپر جراثیم آ کر بیٹھتا ہوں, اس کا شیطان سے کیا تعلق ہے؟ ایسا ہی ہے نا. ہمارے ہاں تو چونکہ دین, میں نے عرض کیا کئی جگہوں پہ عرض کر چکا ہوں, بعض لوگوں کو بری بھی لگتی ہے یہ بات, ایک صاحب کو بہت بری لگی, اب بری لگتی ہے تو لگے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن میں کئی جگہوں پر یہ بات کہتا ہوں, کہتا رہوں کہ دین کو نہ کم از کم اپنے دین کو اپنے پھٹے ہوئے جوتے سے زیادہ اہمیت دیں. ہمارا جب جوتا پھٹتا ہے نا, جوتا پھٹ جاتا ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ پھٹے ہوئے جوتے کو ٹھیک کرانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ درزی کے پاس لے جاتے ہیں, بوری سینے والے کے پاس لے کر جاتے ہیں, گدا سینے والے کے پاس لے کر جاتے ہیں. کس کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ موچی کے پاس لے کر جاتے ہیں. مگر کیا باقیوں کے پاس سوئی دھاگا نہیں ہوتا؟ ان کے پاس بھی سوئی دھاگا ہوتا ہے. کیا وہ سینہ نہیں جانتے؟ وہ بھی سینہ جانتے ہیں. لیکن جوتے کے لیے آپ کہتے ہیں, بھائی جوتا ایسا معاملہ ہے. اچھا فرق کرو چمڑا, چمڑے کے لیے میں بتا دیتا ہوں, وہ جو مشک سیتے ہیں, والٹ سیتے ہیں, بیلٹیں بناتے ہیں, لیدر جیکٹس بناتے ہیں, ان کے پاس لے جائیں, وہ بھی تو چمڑے کا ہی کام کرتے ہیں نا, وہ بھی چمڑا ہی سیتے ہیں, ان کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتے جوتا؟ آپ ان کے پاس جوتا اس لیے نہیں لے کر جاتے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کہ وہ لیدر بناتے ہیں, لیدر کی چیزیں بناتے ہیں, لیکن جوتا سینا اس کی جو ایکسپرٹیز موچی کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اچھی مشینیں ہوں گی, اچھی سلائی ہوگی, اچھی ہر چیز اچھی ہوگی, لیکن جو ایکسپرٹیز موچی کے پاس ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں. لہذا اگر میں جوتا, اب مسئلہ کیا ہے, اگر آپ ایسے کسی سے جوتا سلوا لیں گے اور جب جوتا صحیح نہیں سلے گا اور آپ پہنیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے بدن کو کاٹے گا, بعض کیسز میں لہو لہان کر دے گا. لہذا بدن کو بچانے کے لیے تکلیف سے آپ جوتے کو لے کر جا رہے ہیں موچی کے پاس اور کسی کے پاس نہیں لے کے جا رہے ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم دین ہر جگہ سے, بلکہ بعض اوقات دین کے بقیہ خود ہی سینے بیٹھ جاتے ہیں. جہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم ہر جگہ سے دین لینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. جس طرح سے پھٹا ہوا جوتا اگر غلط سل جائے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے, اسی طرح سے دین کی سلائی اگر غلط ہوئی بھی ہو تو روح کو مجروح کر دیتا ہے. فرق یہ ہے کہ بدن کا درد محسوس ہوتا ہے, روح کا درد محسوس نہیں ہوتا. ایک صاحب کو بہت برا لگا, میں نے کہا بھائی برا لگتا ہے تو اب لگے, میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن حقیقت ہے یہ ہماری, ہم دین کے لیے ہر جگہ, ابھی خود بیٹھ کے انصاف کرو. حدیث کا میدان اتنا آسان ہوتا تو مجتہد اپنی پوری زندگی نہ لگاتے. آپ کو اگر حدیث سمجھ میں نہیں آئے تو ریجیکٹ مت کرو, کسی عالم دین سے پوچھو کہ بھائی یہاں پر شیطان کا مطلب کیا ہے. تو پھر اب آپ کو باہر علماء سے رجوع کیے بغیر اگر آپ صرف ڈکشنری سے جا کر رجوع کریں گے اور ڈکشنری کو تلاش کریں گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. جب آپ شیطان کا ڈکشنری میں مطلب تلاش کریں گے, شیطانہ اس کا اصل مادہ ہے, شیطانہ کے ایک مادہ فساد پیدا کرنے والی چیز کے ہیں. شیطانہ کا ایک معنی کیا ہے؟ فساد پھیلانے والی چیز. شیطان ہر اس چیز کو کہا جا سکتا ہے جو فساد مچائے. اگر جن میرے دین میں فساد پھیلا رہا ہے تو وہ جن شیطان ہے. اگر کوئی انسان میرے دین میں فساد مچائے گا تو وہ انسان شیطان ہے. اور اگر کوئی شے میرے بدن میں فساد مچائے گی تو وہ بھی شے لغت کے اعتبار سے شیطان کہلائی جا سکتی ہے. لہذا امام نے لفظ ایسا استعمال کیا ہے جو جراثیم پر تطبیق کر سکتا ہے, اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے تدبیر کر سکتا ہے. لیکن اب ضروری یہ ہے کہ میں آج سے 1400 سال بعد اگر بیٹھ کر, کیوں میں جب 1200 سال پرانے بدو کی طرح سے سوچوں گا, شیطان کا وہی کانسیپٹ ذہن میں رکھوں گا جو 1200 سال والے کے پاس تھا, تو پھر میں زیادتی کر رہا ہوں. مجھے تھوڑی سی اس بات سوچنی, جب میں نے ان کو امام مانا ہے, جب ان کو امام مانا ہے تو اتنی گنجائش تو دو سوچنے کی, سمجھنے کی کہ کیا کہا ہوگا امام نے. لہذا جانے میں اب ظہور سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں ان روایات کو آج کے دور میں دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا دجال, خاص طور پر یاجوج ماجوج اور دجال, یہ دو کانسیپٹس ایسے ہیں کہ جن کو جس طریقے سے قرآن اور روایات میں بیان کیا گیا ہے, اگر میں آج 1200 سال پرانے بدو, 1400 سال پرانے ایک جاہل عرب کی طرح سے سوچوں گا تو نہ مجھے دجال سمجھ میں آئے گا نہ مجھے یاجوج ماجوج سمجھ میں آئے گا. ضرورت کیا ہے کہ دجال کے تصور کو میں جدید دور کے مطابق سمجھوں. جدید دور کے مطابق کوشش کروں کہ دجال سے کیا مراد ہو سکتی ہے، یہ مادہ کیا ہے اور کس اینٹیٹی کے اوپر آ کر فکس آ سکتا ہے، کیا امام کا واقعاً کوئی دشمن ایسا ہوگا کہ جس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ گدھے پر سوار ہوگا، اس کے گدھے سے جو ہے وہ میوزک نکلتا ہوگا، وہ ساحر ہوگا، وہ جادوگر ہوگا، ایسا جادوگر کوئی سامنے آ کر، اور ایسا جادوگر کیا واقعاً آج کی پڑھی لکھی دنیا میں اس طرح کا کوئی آئٹم اپنی صرف جادوگر اور شہر سے ساری دنیا کو اپنے پیچھے لگا دے گا؟ تو اگر میں 1400 سال پرانے شخص کی طرح سے سوچ رہا ہوں تو مجھے کبھی بھی سالو نہیں ہوگا، لہذا مجھے آج کے دور کے مطابق سوچنا ہے کہ دجال سے مراد کیا ہو سکتی ہے، سفیانی سے مراد کیا ہو سکتی ہے اور یاجوج ماجوج سے مراد کیا ہو سکتی ہے، اور جب مجھے امام کے یہ دشمن سمجھ میں آ جائیں گے تو یقیناً میرے لیے اپنے آپ کو امام کے دشمنوں سے محفوظ رکھنا نسبتاً آسان ہوگا۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اگر موقع ملا پہنچ سکا تو کچھ علائم ظہور کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کاروان اہل بیت کا منزل طے کرتا ہوا اس مقام پہ داخل ہوا ہے کہ جس کے لیے بعد از کربلا جب کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کر کے پوچھا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پیش ہیں، یقیناً سوال کرنے والا کربلا کے مصائب سے واقف ہوگا، کوفہ و شام کے مصائب سے واقف ہوگا، جاننا وہ یہ چاہتا ہے کہ مولا سب سے زیادہ مشکل وقت، اور یقیناً ذہن میں کبھی آتا ہے کہ امام حسین پر جو مصائب گزرے ان کی منزل عجب منزل ہے، حضرت عباس جب بے دست ہو کر گرے تو وہ منزل مصیبت کی آپ کی ایک مصیبت کی منزل ہے، جناب علی اکبر کی شہادت، جناب قاسم کی شہادت، لیکن امام نے حتیٰ جناب علی اصغر کی شہادت کی منزل بیان نہیں کی، کوفہ کا بھی نام نہیں لیا، بلکہ روایت کہتی ہے سر کو جھکا لیا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور 3 بار کہا الشام الشام الشام۔ مولا شام میں ایسی کیا مصیبتیں گزر گئی؟ امام فرماتے ہیں کہ شام میں ہمیں جاننے والا کوئی نہیں تھا، باغی سمجھ کر ہم جہاں سے گزرتے تھے کہیں ہم پر پتھر پھینکے جاتے تھے، کہیں ہم پر کچرا پھینکا جاتا تھا، کہیں ہم پر کھولتا ہوا پانی پھینکا جاتا تھا، اور ایک مقام پر ہمارے اوپر آگ پھینکی گئی، جلتا ہوا کوئلہ میرے امامے پر آ کر گرا، امامے کو جلاتا ہوا میرے سر کو جلاتا رہا، لیکن میرے ہاتھ ہتھکڑیوں میں تھے، میں اپنے آپ پر آگ سے بچا نہ سکتا۔ مظالم کی انتہا یہ ہے کہ بازاروں کو کئی دن پہلے سے آراستہ کیا گیا ہے اور ہر کوئی عید کی کیفیت میں ہے، نئے کپڑے پہن کر اور باغیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے شام کے بازاروں میں آئے ہوئے ہیں۔ جناب سہیل ساعدی پیغمبر کے صحابی ہیں، تجارت کے غرض سے کہتے ہیں میں تجارت کرتا ہوا ان ایام میں جب شام میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پورے شام کو آراستہ کیا ہوا ہے، لوگوں میں خوشی کی ایک کیفیت ہے، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ میں نے سوال کیا کہ کیا شام والوں کی کوئی عید ایسی ہے جو مسلمانوں کی عید کے علاوہ ہو؟ کہا حاکم وقت نے اپنے اوپر خروج کرنے والوں باغیوں کو قید کیا ہے، انہیں مغلوب کیا ہے، ان کا قافلہ قید کر کر لایا گیا ہے۔ سہیل کہتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا جانا چاہوں وہاں پر، لیکن میں نے جس جگہ جس مقام پر جانا تھا وہ بازار سے ہی گزر کر جانا مجبوری تھی میری۔ کہا جب میں بازار میں پہنچا تو بڑا اشتہام تھا، میں نے دور سے دیکھا کچھ سر ہیں جو نوک نیزہ پر ہیں، کچھ بیبیاں ہیں جو بے کجاوہ اونٹوں پر ہیں، اور میں نے ایک ضعیف شخص کو دیکھا کہ جس کے گلے میں توک ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ کہا شکل سے مجھے شریف زیادہ محسوس ہوا، میں نے آگے بڑھ کر کو سلام کیا، سلام کا سننا تھا، ایک مرتبہ سر اٹھا کر کہا عالم غربت پر ہم پر سلامتی بھیجنے والا کون ہے؟ میں نے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں کے قیدی ہیں، کہاں سے لایا گیا ہے آپ کو، آپ نے کیا کیا تھا؟ کہا ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، ہمارا مدینے سے تعلق ہے۔ کہا مدینے سے تعلق ہے؟ ارے میں تو خود مدینے کا رہنے والا ہوں، اگر آپ مدینے سے تعلق رکھتے ہیں تو کس جگہ سے تعلق ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا محلہ بنی ہاشم سے۔ تو کون ہے؟ کہا میں سہیل ساعدی ہوں، محلہ بنی ہاشم تو پیغمبر کا، پیغمبر کے اہل بیت کا محلہ کہلاتا ہے، میں پیغمبر کا صحابی ہوں، آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ سر کو بلند کیا، کہا سہیل غور سے دیکھ، اپنے زمانے کی حجت، میں زین العابدین علی ابن الحسین ہوں۔ سہیل کہتے میں نے جیسے ہی دیکھا ایک مرتبہ ہمامے کو زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر کہنے لگا ارے اہل بیت پر یہ وقت آ گیا۔ کہا مولا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا سہیل اگر کچھ چادروں کا انتظام کر سکتا ہے، میری پھوپھیوں کے سروں پر، ماؤں بہنوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، کچھ چادروں کا انتظام کر دے، اگر کچھ کر سکتا ہے ان سر والوں سے یہ کہے ذرا سا فاصلہ اونٹوں سے اپنا زیادہ کر لے تاکہ کچھ تو نظریں تقسیم ہوگی، یہ سر بھی وہیں پر ہیں جہاں میری مائیں بہنیں، جہاں میری پھوپھیاں سر کھلے ہیں۔ سہیل کہتا میں نے آ کر بڑی کوشش کی لیکن وہ سر والے، نائزے والے وہ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک چھجے کے اوپر چار بوڑھی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ سر امام حسین پر پتھر مارنا چاہتی ہیں، لیکن ان کا پتھر امام حسین تک پہنچ نہیں رہا۔ انہوں نے بڑی التجا کی کہ کسی طرح سے وہ سر حسین کو ان کے نزدیک لے جائے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اتنے میں اس بوڑھیا نے اپنا ایک قیمتی ہار نکالا اور اس کو دکھا کر اپنے چھجے کے نزدیک پھینک دیا۔ جب وہ ہار اٹھانے کی غرض سے چھجے کے نزدیک پہنچا، ان ملعوناؤں نے اپنے دامن میں جمع پتھروں کو ایک مرتبہ سر حسین پر مارنا شروع کیا۔ کہا ایک پتھر آ کر امام نے حسین کی پیشانی پر لگا، امام کی پیشانی سے خون بہنا شروع ہوا۔ کہا یہ منظر میں نے دیکھا، ایک مرتبہ میں نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بدعا کی، کہا پروردگار میں تیرے رسول کا صحابی ہوں، اگر تیری نزدیک میری کوئی عزت ہے اس حیثیت سے پروردگار ان کو واصل جہنم کر دے۔ کہا ابھی میری دعا کے الفاظ پورے نہ ہوئے تھے، ایک مرتبہ وہ چھجہ گرا، وہ چاروں ملعونائیں زمین پر گر کر ہلاک ہو گئیں۔ کہا امام زین العابدین یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ مجھ سے کہا سہیل تو ایک چوٹ دیکھ کر اتنا دل برداشتہ ہو گیا اور تو نے بدعا کی، تیری بدعا کو اللہ نے قبول کیا۔ سہیل سوچ اگر ہم آل محمد بدعا کریں تو اس امت کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں نے تو اپنے جوان بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بابا کے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن امت کے لیے بدعا نہ کی۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسعر الذين ظلموا ايما انقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری شبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور تعجیل فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کا تحفظ فرما، تمام عزاداروں کی پریشانی اور مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ جتنے مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم بحق حضرت سید الشہداء جتنے مومن باطل سے برسر پیکار ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ دین دشمن اہل بیت، دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ استعمار استکباری قوتوں کو، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تمام علماء مراجع زام کی حفاظت فرما، بحق اسیران کربلا ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔